السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ اسلام آباد اور کابل افغانستان پاکستان ایکشن پلان فار پیس اینڈ سالیڈیریٹی کے لائحہ عمل کے تحت اپنے باہمی معاملات کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے. افغانستان میں امریکی اور بین الاقوامی افواج کے کمانڈر نے کہا ہے کہ جنگ سے تباہ حال ملک کے لیے ٹرمپ حکومت حکمت عملی کے سبب اس کے باوجود پیش رفت ہو رہی ہے کہ میدانی جنگ میں کوئی قابل ذکر تبدیلی نہیں آئی ہے، اور طالبان متعدد مہلک حملے بھی کر چکے ہیں. امریکہ اور چین کی جانب سے ایک دوسرے کی اشیاء پر محصولات کا نفاذ آج سے ہو گیا ہے. ترکی کے ساتھ امریکہ کا تناؤ ایک امریکی پادری کی ترکی میں قید کی وجہ سے بڑھ رہا ہے، اور اس پادری کو ترکی میں دہشت گردی کے مقدمے کا سامنا ہے. باغی فوجیوں کا ایک گروپ پچھلے مہینے حکومت اور باغی گروپس کے درمیان امن معاہدے کے بعد جنوبی سوڈان کی فوج میں شامل ہو گیا ہے. افغانستان میں امریکی اور بین الاقوامی فورسز کے کمانڈر نے کہا ہے کہ اس جنگ زدہ ملک میں ٹرمپ انتظامیہ کی پالیسی میں پیش رفت ہو رہی ہے. اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بدھ کی شام فاکس نیوز سے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ ان کی مہم کا فنڈ ان دو خواتین کو ادائیگی کے لیے استعمال نہیں کیا گیا جنہوں نے ان سے خصوصی تعلقات کا دعویٰ کیا تھا. یہ ہیں شہ سرخیاں، تفصیل چند لمحے بعد. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. افغانستان میں امریکی اور بین الاقوامی فورسز کے کمانڈر نے کہا ہے کہ اس جنگ زدہ ملک میں ٹرمپ انتظامیہ کی پالیسی میں پیش رفت ہو رہی ہے، باوجود کہ طالبان کے متعدد مہلک حملوں اور میدان جنگ میں تبدیلیوں کا سلسلہ بھی جاری ہے. امریکی فوج کے جنرل جان نکلسن نے ٹیلی فون کے ذریعے پینٹاگون میں اخباری نمائندوں کو بتایا کہ ہمارے خیال میں حکمت عملی کام کر رہی ہے. نکلسن نے کہا کہ پچھلے سال ٹرمپ انتظامیہ نے مقامی حالات کے مطابق امریکی فوجیوں کی تعیناتی کے لیے کہا تھا تاکہ افغان فورسز کی مدد ہو سکے. اس حکمت عملی سے دشمن کی فوج کی تعداد کے بارے میں طالبان کے اندازے غلط ثابت ہو رہے ہیں، اور وہ مفاہمت کی طرف بڑھ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ طالبان کے پاس اب یہ موقع ہے کہ وہ مذاکرات کریں، کیونکہ اتحاد نے یہ واضح کر دیا ہے کہ ان کی فوجیں ابھی علاقے سے نہیں جا رہی. امریکہ اور چین نے ایک دوسرے کی مصنوعات پر جواب در جواب جو محصولات عائد کیے ہیں ان کا اطلاق آج جمعرات کے روز سے ہو جائے گا. امریکہ نے اس مہینے کے شروع میں اعلان کیا تھا کہ وہ چین کی 16 ارب مالیت کی اشیاء پر 25% محصول عائد کرے گا. یہ محصول ان 34 ارب ڈالر مالیت کے محصول کے علاوہ ہوں گے جو جولائی کے مہینے میں لگائے گئے تھے. چین کی وزارت تجارت نے جمعرات کے روز ایک بیان میں تنقید کی کہ امریکی محصولات عالمی تجارتی تنظیم کے اصولوں کی خلاف ورزی ہے، اور کہا تھا کہ وہ تنظیم کے اختلافی حق کو استعمال کرتے ہوئے قانونی کارروائی کرے گا. محصولات کا یہ نیا دور اس کے ایک روز بعد شروع ہو رہا ہے جب دونوں ملکوں کے وفود نے واشنگٹن میں 2 روز تک مذاکرات کیے کہ ان اختلافات کو حل کیا جائے. جون کے بعد سے یہ پہلے باضابطہ مذاکرات تھے. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک انٹرویو میں رائٹرز کو بتایا کہ انہیں ان مذاکرات سے کوئی خاص امید نہیں ہے. سی آئی اے کے سابق ڈائریکٹر مائیکل ہیڈن نے کہا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک سابق سی آئی اے سربراہ جان برینن کا سیکیورٹی کلیئرنس کو منسوخ کرنا غیر جمہوری ہے، اور ہمارے وسیع عملی نظام کے لیے خطرہ ہے. ہیڈن نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ برینن نے ان 13 اقدامات میں سے کسی کی خلاف ورزی نہیں کی جو کسی شخص کی سیکیورٹی کلیئرنس منسوخ کرنے کا موجب ہوں، اور ٹرمپ نے یہ فیصلہ صرف برینن کی سیاسی تقریر کی وجہ سے کیا ہے. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بدھ کی شام فاکس نیوز سے ایک انٹرویو میں کہا کہ ان کی مہم کا فنڈ ان دو خواتین کو ادائیگی کے لیے استعمال نہیں کیا گیا جنہوں نے ان سے خصوصی تعلقات کا دعویٰ کیا تھا. صدر کا کہنا تھا کہ ان کی مہم نے نہیں بلکہ انہوں نے اپنے ذاتی اٹارنی مائیکل کوہن کی وساطت سے یہ رقم ادا کی، اور یہ انتخابات سے ذرا پہلے سن 2016 میں دی گئی تھی. کوہن نے منگل کے روز نیو یارک شہر میں فیڈرل جج کو بتایا تھا کہ انہوں نے دو خواتین کو ادائیگی کی جس کا بنیادی مقصد ٹرمپ کے انتخابات پر اثر انداز ہونا تھا اور یہ کہ صدارتی امیدوار نے انہیں ایسا کرنے کا حکم دیا تھا۔ جاری ہونے والی قانونی دستاویزات میں الزام لگایا گیا ہے کہ ٹرمپ کی جائیداد کا لین دین کرنے والی کمپنی نے کوہین کو اختیار دیا تھا کہ وہ ان خواتین کو خاموش کرنے کے لیے $420,000 ادا کریں جنہوں نے ریپبلکن امیدوار کے ساتھ معاشقے کا دعویٰ کیا تھا۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری سارا ہگبی سینڈرز نے بدھ کے روز اخباری نمائندوں کی سوالوں کی بوچھاڑ کے جواب میں کہا کہ وہ بار بار یہ بات دہرا رہے ہیں کہ صدر نے کوئی غلط کام نہیں کیا اور یہ مسخ خیز الزام ہے کہ صدر نے صدائیگی کے بارے میں پہلے جھوٹ بولا۔ سینڈرز کا کہنا تھا کہ چونکہ مائیکل کوہن نے عدالت سے معاہدہ کیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ صدر پر اثر انداز ہوگا، صدر کے خلاف کوئی الزامات نہیں ہیں۔ باغی فوجیوں کا ایک گروپ پچھلے مہینے حکومت اور باغی گروپس کے درمیان امن معاہدے کے بعد جنوبی سوڈان کی فوج میں دوبارہ شامل ہو گیا ہے۔ بریگیڈیئر جنرل چان گارانگ نے جوبا میں اخباری نمائندوں کو بتایا کہ 300 سے زیادہ فوجی افسر اور سپاہی حکومت کی فوج میں واپس آ گئے ہیں۔ فوج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل لول روئی گونگ نے باغی فوجیوں کی واپسی کی تصدیق کر دی ہے۔ ایک اور خبر کے مطابق توقع ہے کہ سوڈان کی حکومت اور باغیوں کے نمائندے اس ہفتے کے آخر میں سوڈان کے دارالحکومت خرطوم میں ایک اور معاہدے پر دستخط کریں گے جسے سن 2015 کے امن معاہدے کو تقویت ملے گی اور جنوبی سوڈان کے مختلف حصوں میں ہونے والی لڑائیاں ختم ہونے کا راستہ کھل جائے گا۔ تاہم ابھی فریقین کے درمیان کئی متنازع امور پر تصفیہ ہونا باقی ہے، مثلاً ملک میں ریاستوں کی تعداد، ان کی حدود کا تعین اور آئندہ قائم ہونے والی نئی عبوری حکومت میں 5 نائب صدور کا کردار۔ پیرس کے مضافات میں جمعرات کے روز چاقو سے کیے جانے والے حملے میں 2 افراد ہلاک اور 1 شخص شدید زخمی ہو گیا۔ یہ واقعہ فرانسیسی دارالحکومت کے مغربی مضافاتی علاقے میں پیش آیا۔ مقامی عہدیداروں کے مطابق پولیس نے حملہ آور کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ دہشت گرد گروپ نے داعش نے اپنے خبر رساں ادارے امق میں پوسٹ کیے جانے والے بیان میں حملے کی ذمہ داری کا دعویٰ کیا ہے، لیکن فرانسیسی حکومت کے ذرائع کا کہنا ہے کہ ہلاک ہونے والی 2 خواتین حملہ آور کی ماں اور بہن تھیں۔ یہ تھیں وہ خبریں جو ہم نے فیس بک لائیو پر آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔
اب آپ کے ہاتھ میں، پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے، دور جانے کی ضرورت نہیں۔ وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔ آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔ وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضر کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ اسلام آباد اور کابل افغانستان پاکستان ایکشن پلان فار پیس اینڈ سالیڈریٹی کے لائحہ عمل کے تحت اپنے باہمی معاملات کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے۔ اسلام آباد سے رپورٹ ہمیں بھیجی ہے محمد جلیل نے۔
پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے جمعرات کو ملتان میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا،
عالمی برادری خواہاں ہے کہ افغانستان میں امن ہو، استحکام ہو۔ افغانستان کے لوگوں نے بھی بے پناہ قربانی دی ہے، پاکستان کے لوگوں نے بھی بے پناہ قربانی دی ہے، اور پاکستان اور افغانستان نے مل بیٹھ کر اپنے چیلنجز پر غور کیا ہے اور ایک راستہ، ایک میکنزم تلاش کیا ہے۔ اس کے 5 ٹریکس ہیں، ان ٹریکس پر چلتے ہوئے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے باہمی احترام کے رشتے کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے پیش رفت کریں۔
واضح رہے رواں سال مئی میں اسلام آباد اور کابل نے افغانستان پاکستان ایکشن پلان فار پیس اینڈ سالیڈیریٹی کی فریم ورک کے تحت انسداد دہشت گردی، امن و مصالحت، پناہ گزینوں کی واپسی اور مشترکہ اقتصادی ترقی اور پاک افغان سرحد کی نگرانی سے متعلق معاملات کو حل کرنے کے لیے ایک لائحہ عمل وضع کرنے پر اتفاق کیا تھا۔ اس ایکشن پلان کے تحت قائم ہونے والے ورکنگ گروپس کا پہلا اجلاس گزشتہ ماہ کابل میں اس وقت ہوا جب پاکستان کی سیکرٹری خارجہ تہمینہ جنجوعہ نے ایک اعلی سطح کے پاکستانی وفد کے ہمراہ کابل کا دورہ کیا۔ اسلام آباد میں قائم انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز کے ڈائریکٹر نجم رفیق نے جمعرات کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا،
میرا خیال ہے کہ یہ جو ایکشن پلان ہے یہ ایک بہت ہی مثبت قدم ہے دونوں ملکوں کے درمیان، اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی کو آگے لیتے ہوئے اور انہی بنیادوں پہ چلتے ہوئے یہ دونوں ملک خطے میں حالات اگر بہت ہی امن کی طرف نہیں تو ضرور تھوڑا بہت امن قائم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ ایک تو جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ دونوں ملکوں کے درمیان ہے وہ اسی پلان کے مطابق، افغانستان پاکستان ایکشن پلان کے مطابق کام کرتے ہوئے کم کیا جا سکتا ہے۔
شاہ محمود قریشی نے رواں ہفتے پاکستان تحریک انصاف کی اتحادی حکومت کے وزیر خارجہ مقرر ہونے کے بعد اپنی پہلی نیوز کانفرنس میں بہت جلد افغانستان کا دورہ کرنے کا ارادہ ظاہر کرتے ہوئے کہا تھا کہ افغانستان اور پاکستان کا مستقبل اور امن و استحکام جڑا ہوا ہے، اور ان کے بقول افغانستان کے امن و استحکام کے بغیر پاکستان میں بھی امن و استحکام نہیں ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا تھا کہ دونوں ملکوں کو ماضی کی روش سے ہٹ کر ایک نئے سفر کا آغاز کرنا ہوگا۔ تاہم تجزیہ کار نجم رفیق کا کہنا ہے کہ یہ اسی صورت ممکن ہوگا جب اسلام آباد اور کابل کے درمیان اعتماد بحال ہوگا۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
افغانستان میں امریکی اور بین الاقوامی افواج کے کمانڈر نے کہا ہے کہ جنگ سے تباہ حال ملک کے لیے ٹرمپ حکومت کی حکمت عملی کے سبب اس کے باوجود پیش رفت ہو رہی ہے کہ میدانی جنگ میں کوئی قابل ذکر تبدیلی نہیں آئی ہے اور طالبان متعدد مہلک حملے بھی کر چکے ہیں۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں قمر عباس جعفری سے سنتے ہیں۔
گزشتہ سال ٹرمپ حکومت نے افغان افواج کی مدد کے لیے امریکی افواج کی تعیناتی اس وقت کے حالات کے مطابق کرنے کے لیے کہا تھا۔ سیٹلائٹ کے ذریعے نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے جنرل جان نکلسن نے کہا کہ میدان جنگ کے لیے انہوں نے جو حکمت عملی اپنائی اس سے دشمن کو افہام و تفہیم کی جانب پسپائی پر آمادہ کرنے میں مدد ملی۔ ان کے الفاظ،
We have an unprecedented opportunity or window of opportunity for peace right now. So President Ghani is working to take advantage of it.
اس وقت ہمارے پاس امن کے لیے ایک ایسا موقع یا موقع کی گنجائش نکلی ہے جس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی، چنانچہ صدر غنی اس موقع کا فائدہ اٹھانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ صدر اشرف غنی بھی باغیوں کو ان کی کاروائیوں کے لیے ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، اور منگل کے روز ان کے عید کے پیغام کے دوران کیا جانے والے راکٹ حملوں کی انہوں نے مذمت کی ہے۔ ان کے الفاظ،
کہ دوی فکر کہی راکٹو پہ ہم لو لاندے داولس سر ٹیٹئی بیا دے فکر کی داولس او چھت ولستا درے دلائی ولستا
اگر وہ شہامت ولستا کہ ان کے راکٹ حملوں کے سبب یہ قوم ہتھیار ڈال دے گی تو انہیں اس پر دوبارہ غور کرنا چاہیے۔ یہ ایک بہادر اور سخت جان قوم ہے، اور وہ ہمیشہ اپنی آزادی، وقار اور اسلامی روایات کا دفاع کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ جنرل نکلسن نے کہا کہ طالبان کے لیے اب مذاکرات کے واسطے ترغیب موجود ہے، کیونکہ اتحاد نے واضح پیغام دے دیا ہے کہ وہ جا نہیں رہے ہیں، اور وہ امن کی دو پیشکشوں اور ایک جنگ بندی کو پیش رفت کے ثبوت کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ قمر عباس جعفری، اردو، وی او اے، واشنگٹن۔
امریکہ اور چین کی جانب سے ایک دوسرے کی اشیاء پر محصولات کا نفاذ آج سے ہو گیا ہے۔ اس بارے میں مبشر علی زیدی نے یہ رپورٹ تیار کی ہے۔
امریکہ نے اس ماہ کے آغاز میں اعلان کیا تھا کہ وہ چین کی 16 ارب ڈالر مالیت کی اشیاء پر 25% محصولات نافذ کرے گا۔ یہ ان 25% محصولات کے علاوہ ہے جو امریکہ نے جولائی کے آغاز میں 34 ارب ڈالر کی اشیاء پر نافذ کیے تھے۔ چین نے بدلے میں اتنی ہی شرح سے امریکی اشیاء پر محصولات نافذ کی ہیں۔ بیجنگ میں چینی شہریوں نے اس بارے میں اظہار خیال کیا کہ امریکہ کے ساتھ کشمکش بہتر ہے یا نہیں۔ ایک شہری نے کہا، چینی کسی وجہ کے بغیر دوسروں کو اشتعال نہیں دلاتے، انہوں نے ہمیں اشتعال دلانے کی کوشش کی ہے، لہٰذا انہیں اس کی قیمت ادا کرنے دیں۔ میرا خیال ہے کہ چینی حکومت امریکی اشیاء پر محصولات نافذ کر کے ٹھیک کر رہی ہے۔ ایک اور شہری نے کہا، ہم تجارتی جنگ میں نہیں پڑنا چاہتے، ہم پر امن بقائے باہمی، سب کا بھلا اور ویسے ہی رد عمل کی توقع کرتے ہیں، جو سب سے اہم بات ہے۔ یہ تھے چینی شہریوں کے جذبات۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خبر رساں ادارے رائٹرز کو انٹرویو میں کہا کہ وہ اس ہفتے ہونے والے تجارتی مذاکرات میں زیادہ پیش رفت کی توقع نہیں کرتے۔ امریکی انتظامیہ کا مطالبہ ہے کہ چین اپنے ٹیکنالوجی کے شعبے میں بہت زیادہ زر تلافی دینے کے رویے کو تبدیل کرے اور اپنی منڈیوں کو مزید امریکی اشیاء کے لیے کھولے۔ مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ترکی کے ساتھ امریکہ کے تناؤ، ایک امریکی پادری کی ترکی میں قید کی وجہ سے بڑھ رہا ہے۔ اس پادری کو ترکی میں دہشت گردی کے مقدمے کا سامنا ہے۔ اب امریکی صدر کی جانب سے ترکی کے لیے ایلومینیم اور سٹیل پر محصولات دگنے کر دیے گئے ہیں، جس کا براہ راست ترکی کی معیشت پر اثر پڑ رہا ہے۔ دوسری طرف روس کی طرف سے یہ تازہ اعلان کیا گیا ہے کہ روس ترکی کو آئندہ سال S-400 نامی ڈیفنس سسٹم مہیا کرے گا، جس میں امریکی تنبیہ کے باوجود ترکی نے پہلے ہی دلچسپی ظاہر کر رکھی تھی، جس سے تناؤ میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ اس رپورٹ کی تفصیلات جانتے ہیں نخبت ملک سے۔
ترکی اور امریکہ کی بڑھتی ہوئی کشیدگی میں اس ہفتے روس کی جانب سے اس اعلان نے مزید اضافہ کر دیا ہے کہ وہ سال 2019 میں ترکی کو S-400 نامی ڈیفنس سسٹم کی فراہمی شروع کر رہا ہے۔ امریکی اور نیٹو حکام پہلے ہی ترکی کو خبردار کر چکے ہیں کہ S-400 سسٹم نیٹو کے دفاعی سسٹم سے مطابقت نہیں رکھتا۔ اسی دوران امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ترکی پر عائد کی گئی اقتصادی پابندیوں کے بعد ترکی کی کرنسی لیرا کی ڈالر کے مقابلے میں قدر کمی کا شکار ہے۔ ان سب کشیدگیوں کے درمیان امریکہ اور ترکی کے تعلقات ایک امریکی پادری کی ترکی میں دہشت گردی کے الزام میں قید کی وجہ سے تعطل کا شکار بھی ہیں۔ ترکی اینڈریو برسن نامی اس پادری پر ترک مذہبی رہنما فتح اللہ گولن سے تعلق کا اور امریکہ پر فتح اللہ گولن کو پناہ دینے کا الزام لگاتا ہے۔ امریکہ ان الزامات کی تردید کرتا ہے اور امریکی پادری کی رہائی کا مطالبہ کر رہا ہے۔ اس سلسلے میں امریکی خفیہ ایجنسی CIA کے سابق ڈائریکٹر لیون پینیٹا کا کہنا ہے کہ شام میں روس کی مداخلت اور ترکی کا روس پر اپنی توانائی کی ضروریات کے لیے انحصار ترکی اور امریکی تعلقات کو مزید پیچیدہ کر رہا ہے۔ CIA کے سابق ڈائریکٹر لیون پینیٹا کہتے ہیں،
جتنی دیر یہ مسئلہ چلے گا ترکی کا روس پر انحصار بڑھتا جائے گا۔ مشرق وسطی کے دیگر ممالک بھی روس کی جانب دیکھنا شروع کر دیں گے۔ میرے نزدیک امریکہ کو اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر اس خطے میں ہم نے ترکی اور آزاد خیال عرب ممالک کے ساتھ اپنے روایتی تعلقات کو بحال نہ کیا، اور یہ کہ اگر ایران، داعش اور دہشت گردی جیسے خطرات سے نمٹنے کے لیے اتحاد قائم نہ کیا، تو امریکہ کی نہ صرف پوری دنیا میں حیثیت کمزور ہوگی بلکہ سیکیورٹی کے لیے کیے جانے والے ضروری امریکی اقدامات بھی کمزور پڑ جائیں گے، اور ہمیں ایسا کرنے کے لیے ترکی کی ضرورت ہے۔
یہ تھے CIA کے سابق ڈائریکٹر لیون پینیٹا۔ جہاں کشیدگی کی یہ فضا قائم ہے، وہیں اس ہفتے کے آغاز میں انقرہ میں قائم امریکی سفارت خانے کے باہر ایک فائرنگ کا واقعہ پیش آیا، جس میں ایک کار سوار شخص نے امریکی سفارت خانے کے باہر فائرنگ کی، جس سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، کوئی زخمی نہیں ہوا۔ ادھر ہم نے دیکھا کہ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے بھی امریکہ پہ واضح کر دیا ہے کہ اگر امریکہ نے اپنا رویہ نہیں بدلا تو اسے نئے اتحادی تلاش کرنا ہوں گے۔ نخبت ملک، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
CIA کے سابق ڈائریکٹر مائیکل ہیڈن نے کہا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک سابق CIA سربراہ جان برینن کا سیکیورٹی کلیئرنس کو منسوخ کرنا غیر جمہوری ہے اور ہمارے وسیع عملی نظام کے لیے خطرہ ہے۔ ہیڈن نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ برینن نے ان 13 اقدامات میں سے کسی کی خلاف ورزی نہیں کی جو کسی شخص کی سیکیورٹی کلیئرنس منسوخ کرنے کا موجب ہوں، اور ٹرمپ نے یہ فیصلہ صرف برینن کی سیاسی تقریر کی وجہ سے کیا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بدھ کی شام فاکس نیوز سے ایک انٹرویو میں کہا کہ ان کی مہم کا فنڈ ان دو خواتین کو ادائیگی کے لیے استعمال نہیں کیا گیا جنہوں نے ان سے خصوصی تعلقات کا دعویٰ کیا تھا۔ صدر کا کہنا تھا کہ ان کی مہم نے نہیں بلکہ انہوں نے اپنے ذاتی اٹارنی مائیکل کوہن کی وساطت سے رقم ادا کی، اور یہ انتخابات سے ذرا پہلے سن 2016 میں دی گئی۔ کوہن نے منگل کے روز نیو یارک شہر میں فیڈرل جج کو بتایا تھا کہ انہوں نے دو خواتین کو ادائیگی کی، جس کا بنیادی مقصد ٹرمپ کے انتخابات پر اثر انداز ہونا تھا اور یہ کہ صدارتی امیدوار نے انہیں ایسا کرنے کا حکم دیا تھا۔ جاری ہونے والی قانونی دستاویزات میں الزام لگایا گیا ہے کہ ٹرمپ کی جائیداد کا لین دین کرنے والی کمپنی نے کوہن کو یہ اختیار دیا تھا کہ وہ ان خواتین کو خاموش کرنے کے لیے $420,000 ادا کریں جنہوں نے ریپبلکن امیدوار کے ساتھ معاشقے کا دعویٰ کیا تھا۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری سارا ہکبی سینڈرز نے بدھ کے روز اخباری نمائندوں کے سوالوں کی بوچھاڑ کے جواب میں کہا کہ وہ بار بار یہ بات دہرا رہی ہیں کہ صدر نے کوئی غلط کام نہیں کیا اور یہ مضحکہ خیز الزام ہے کہ صدر نے اس ادائیگی کے بارے میں پہلے جھوٹ بولا تھا۔ سینڈرز کا کہنا تھا کہ چونکہ مائیکل کوہن نے عدالت سے معاہدہ کیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ صدر پر اثر انداز ہوگا، صدر کے خلاف کوئی الزامات نہیں ہیں۔ سال بھر پہلے اس ہفتے روہنگیا مسلمان پناہ گزینوں کا بحران مغربی میانمار میں شروع ہوا تھا۔ فوج نے روہنگیا مسلمانوں کے خلاف ظالمانہ کارروائی شروع کی جس کے نتیجے میں 7 لاکھ سے زیادہ افراد بھاگ کر پڑوسی ملک بنگلہ دیش آ گئے۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار اسٹیو سینفرڈ نے بنگلہ دیش میں کاکسس بازار سے پناہ گزینوں کے بحران کے بارے میں اپنی رپورٹ میں تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیا ہے، جس کی تفصیلات بیان کر رہے ہیں رضی احمد رضوی۔
ایشیا رپورٹس کے مطابق 7 لاکھ سے زیادہ پناہ گزین پرہجوم کیمپوں میں رہتے ہیں جو سیلاب اور مٹی کے تودوں کی زد میں ہوتے ہیں۔ تاہم ابتر حالات میں بھی امدادی ادارے ہر ہفتے نئے پناہ گزینوں کی آمد کی اطلاع دے رہے ہیں۔ پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر کی ترجمان کیرولائن گلک کا کہنا ہے، میانمار سے اب بھی خاندان کے خاندان تحفظ کی تلاش میں بنگلہ دیش آ رہے ہیں۔ اس سے بہت سے پناہ گزینوں کو یہ اشارہ ملتا ہے کہ فی الوقت میانمار واپس جانا محفوظ نہیں ہے۔ ہم ممنون ہیں کہ بنگلہ دیش کی حکومت کو بھی اس بات کا خیال ہے کہ لوگوں کو زبردستی واپس بھیجنا ایک متبادل نہیں ہے، اور یہی میانمار کی حکومت کا بھی موقف ہے۔ انسانی حقوق کے گروپوں نے ان روہنگیاز کے خلاف عائد کی جانے والی سخت پابندیوں کی اطلاع دی ہے جو اب بھی رکھائن کے صوبے میں رہ گئے ہیں۔ بین الاقوامی اداروں کو رسائی کی اجازت بھی نہیں دی جاتی۔ میانمار کی حکومت جرائم کی تفتیش کے لیے ایک تیسرا کمیشن بنا رہی ہے، لیکن ناقدین کا کہنا ہے کہ اس سے ملک کی شہرت اور بھی داغدار ہو رہی ہے۔ ہیومن رائٹس واچ کے فل رابرٹسن کہتے ہیں، ہم میانمار میں ان جرائم کے لیے صحیح معنوں میں احتساب دیکھنا چاہتے ہیں جو رکھائن کے صوبے میں مسلح افواج اور پولیس سے سرزد ہوئے ہیں۔ ہم بالآخر یہ توقع کرتے ہیں کہ اگر احتساب کیا جاتا ہے تو یہ نہ صرف رکھائن صوبے میں صورتحال کی بہتری کے لیے اچھا ہوگا بلکہ پورے ملک کی اس میں بہتری ہے۔ متاثرہ افراد جبکہ انصاف کے منتظر ہیں۔ کیمپوں کے اندر کچھ لوگوں نے وسیع اعداد و شمار جمع کیے ہیں جن میں یہ ثبوت مہیا کیے گئے ہیں کہ وہ میانمار کے شہری ہیں۔ ان کے اعداد و شمار کے مطابق 10,000 سے زیادہ لوگ ہلاک کیے گئے ہیں۔ روہنگیا سوسائٹی فار پیس اینڈ ہیومن رائٹس سے منسلک محب اللہ کہتے ہیں،
سو وی کلیکٹ آل دس ڈیٹا ٹو شو دی گورنمنٹ،
ہم یہ اعداد و شمار اس لیے جمع کر رہے ہیں کہ میانمار کی حکومت اور بین الاقوامی برادری کو یہ دکھا سکیں کہ ہم میانمار سے تعلق رکھنے والے روہنگیا ہیں۔ ہم نے پرتشدد کاروائیوں کے بارے میں بھی اعداد و شمار جمع کیے ہیں تاکہ جب ہم بین الاقوامی تعزیراتی عدالت میں جائیں تو اعداد و شمار بہت اہمیت کے حامل ہوں گے۔ جبکہ بات چیت جاری ہے اور بحفاظت واپسی کے کوئی آثار نظر نہیں آتے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ روہنگیا مسلمانوں کے لیے آگے کی راہ بدستور کٹھن ہے۔ رضی احمد رضوی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دو سابق قریبی ساتھیوں کے مجرم ثابت ہونے کے بعد وائٹ ہاؤس بدھ کو دفاعی انداز اختیار کرتا دکھائی دیا۔ صدر کے سابق وکیل مائیکل کوہن نے اعتراف کیا کہ انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ سے تعلقات کا دعویٰ کرنے والی دو خواتین کو ان کے صدر بننے سے پہلے چپ رہنے کے لیے رقم ادا کر کے انتخابی مہم کے مالیاتی قانون کی خلاف ورزی کی تھی۔ ان کے علاوہ صدر ٹرمپ کی انتخابی مہم کے سابق منتظم پال مینیفورٹ کو دھوکہ دہی کا مجرم قرار دیا گیا، لیکن ان پر الزامات کا تعلق صدارتی انتخابی مہم سے نہیں تھا۔ نومبر میں کانگریس کے انتخابی اہم انتخابات سے پہلے یہ دونوں دھماکہ خیز مقدمات صدر ٹرمپ کی سیاسی مشکلات میں اضافے کا سبب بن سکتے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے قومی امور کے نامہ نگار جم میلون کی رپورٹ کے ساتھ مبشر علی زیدی۔
الزامات کچھ بھی ہوں، وائٹ ہاؤس کی ترجمان سارا سینڈرز کو صدر ٹرمپ کے اس بیان پر پکا یقین ہے کہ انہوں نے کچھ غلط نہیں کیا۔
As the president has stated on numerous occasions, he did nothing wrong.
جیسا کہ صدر کئی مواقع پر کہہ چکے ہیں، انہوں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ اس معاملے میں ان کے خلاف کوئی الزامات نہیں، صرف اس لیے کہ مائیکل کوہن نے اپنی گردن بچانے کے لیے ایک ڈیل کی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کا خمیازہ صدر کو بھگتنا پڑے۔ یہ تھے سارا سینڈرز کے الفاظ۔ مائیکل کوہن نے منگل کو عدالت میں کہا تھا کہ انہوں نے صدارتی امیدوار ٹرمپ کے کہنے پر دو خواتین کو رقوم ادا کی تاکہ وہ الیکشن سے پہلے خاموش رہیں۔ کوہن کے وکیل لینی ڈیوس کا کہنا ہے کہ ان کے موکل کے پاس الیکشن میں روسی مداخلت سے متعلق بھی معلومات ہو سکتی ہیں۔ اس بارے میں خصوصی کونسلر رابرٹ مولر تحقیقات کر رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے منگل کو مغربی ورجینیا میں ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے ایک بار پھر نیوز میڈیا اور الیکشن میں روسی مداخلت کی تحقیقات پر تنقید کی۔
فیک نیوز اینڈ دی رشین وِچ ہنٹ، وی گاٹ اے ہول،
جعلی خبریں اور اپنی مرضی کے مجرم کی تلاش، اس میں ایک بڑا تعلق ہے۔ اس میں سازش کہاں ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ وہ اب بھی سازش ڈھونڈ رہے ہیں۔ کہاں ہے سازش؟ یہ تھے صدر ٹرمپ کے الفاظ۔ دوسری جانب ڈیموکریٹس کو کوہن اور مینافورٹ کیسز کی روشنی میں صدر ٹرمپ کے خلاف ایک نیا محاذ مل گیا، اور سینیٹر چک شومر اس محاذ پر قیادت کر رہے ہیں۔
What a swamp.
کیسی دلدل ہے، اس سے گہری دلدل کہ جب صدر ٹرمپ نے اقتدار سنبھالا۔ انہوں نے دلدل کو صاف نہیں کیا، انہوں نے اسے زیادہ خراب کیا ہے اور زیادہ بدبودار۔ یہ تھے سینیٹر چک شومر کے الفاظ۔ جارج واشنگٹن یونیورسٹی کی تجزیہ کار لورا براؤن کہتی ہیں کہ صدر ٹرمپ کے وائٹ ہاؤس پر منڈلانے والا قانونی بادل گہرا ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ مہم زور پکڑ رہی ہے، نہ صرف خصوصی کونسلر رابرٹ مولر کے معاملے میں بلکہ کرپشن اور صدر سے متعلق مزید ان سوالات کے حوالے سے بھی جو مائیکل کوہن کے اعتراف کے نتیجے میں سامنے آئے ہیں۔ یہ تھے لورا براؤن کے الفاظ۔ لیکن جارج واشنگٹن یونیورسٹی ہی کے پال شیف برمین کا کہنا ہے کہ قانونی اور سیاسی نتائج کو سامنے آنے میں بہت وقت لگے گا۔ کیا اس کا مطلب ہے کہ ان کا مواخذہ ہوگا؟ ضروری نہیں ہے، وہ ایک سیاسی عمل ہے۔ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ان کے حامی ان کی حمایت کرنا بند کر دیں گے؟ ضروری نہیں ہے، یہ بھی سیاست کا سوال ہے۔ یہ تھے پال شیف برمین کے الفاظ۔ لیکن اگر سیاست کی بات کی جائے تو یہ واضح ہے کہ کوہن اور مینافورٹ سے متعلق قانونی مسائل نومبر کے وسط مدتی انتخابات میں اہم ایشو ہوں گے، اور اس کا فائدہ ڈیموکریٹس کو ہوگا۔ مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔ پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے۔ دور جانے کی ضرورت نہیں، وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔ آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔ وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے، دن ہو یا رات، جب دل چاہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
پڑھیے، دیکھیے، سنیے،
سیو کیجیے، فالو کیجیے۔
دور جانے کی ضرورت نہیں، وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔
وی او اے اردو، اب آپ کے ہاتھ میں۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی اس نیوز شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ پاکستان کے وزیر قانون بیرسٹر فاروق ندیم نے اعلان کیا ہے کہ وہ سابق صدر مشرف کے وکیل کی ذمہ داریوں سے علیحدہ ہو رہے ہیں۔ کراچی سے یہ رپورٹ ہمیں بھیجی ہے محمد ثاقب نے۔
بیرسٹر فاروق نسیم نے سنگین غداری کیس میں سابق صدر پرویز مشرف کی وکالت سے دستبرداری کا اعلان کیا ہے۔ بیرسٹر فاروق نسیم کا کہنا ہے کہ سنگین غداری کیس میں پرویز مشرف کی مزید وکالت اب وہ نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ وہ کیس میں اس وقت ہی دستبردار ہو گئے تھے جب انہیں وزیر قانون نئی وفاقی حکومت نے نامزد کیا تھا۔ اس بات سے وہ اپنے سابق موکل پرویز مشرف کو بھی آگاہ کر چکے ہیں۔ بیرسٹر فاروق نسیم احمد رضا قصوری کے بعد سابق صدر کی سنگین غداری کیس میں وکالت کر رہے تھے۔ سنگین غداری کیس کی سماعت کرنے والے خصوصی بینچ کے سامنے بیرسٹر فاروق نسیم نے دلائل دیے تھے کہ سابق صدر اکیلے 3 نومبر 2007 کو ایمرجنسی لگانے کے ذمہ دار نہیں۔ انہوں نے موقف اختیار کیا تھا کہ سابق صدر نے جو کیا وہ اس وقت کے وزیر اعظم شوکت عزیز کی ایڈوائس کی روشنی میں کیا۔ سابق صدر کی جانب سے 3 نومبر 2007 کی ایمرجنسی کے ذمہ دار اس وقت کے گورنرز اور وزراء اعلیٰ بھی ہیں۔ بینچ نے بیرسٹر فاروق نسیم کے دلائل کو تسلیم کرتے ہوئے ایف آئی اے کو دوبارہ تحقیقات کرنے کا حکم دیا تھا۔ بیرسٹر فاروق نسیم کی دستبرداری کے بعد ابھی یہ واضح نہیں کہ پرویز مشرف کی وکالت آئندہ کون کرے گا۔ دوسری جانب اس کیس میں سرکاری وکیل محمد اکرم شیخ پہلے ہی استعفیٰ دے چکے ہیں۔ مسلم لیگ نون کی حکومت نے شیخ محمد اکرم کو 2013 میں سنگین غداری کیس میں پروسیکیوٹر مقرر کیا تھا، لیکن وفاق میں تحریک انصاف کی حکومت آنے کے بعد انہوں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دینے کا اعلان کیا تھا۔ سنگین غداری کیس میں سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف پر 2014 میں فرد جرم عائد کی جا چکی ہے۔ تاہم گزشتہ کئی سماعتوں پر ان کے پیش نہ ہونے پر خصوصی بینچ نے انہیں اشتہاری قرار دے کر جائیداد ضبطگی کا حکم دیا ہے۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
غیر ملکی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ پاکستان کو اپنی خارجہ پالیسی میں بہت سی مشکلات کا سامنا ہے۔ کیا نئی حکومت ان سفارتی مشکلات پر قابو پانے میں کامیاب ہو جائے گی؟ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ خارجہ پالیسی کی کامیابی کے لیے فوج اور سول حکومت کے درمیان ہم آہنگی کا ہونا بہت ضروری ہے، اور بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ دونوں کے درمیان فی الحال یہ ہم آہنگی موجود ہے۔ اس بارے میں ایک رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل۔
پاکستان کو اپنی خارجہ پالیسی میں بہت سی مشکلات درپیش ہیں۔ اس بارے میں پاکستان کے سابق سفیر مشتاق مہر کہتے ہیں،
فارن پالیسی میں خاص طور پہ ہمارا کافی پیچیدہ حالات ہیں، اس کی بہت سی وجوہات ہیں، لیکن ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ پچھلے تقریباً 1.5 سال سے ہماری حکومت جو ہے وہ ڈس فنکشنل حکومت تھی۔ نواز شریف صاحب کے خلاف چارجز سے پارلیمنٹ کام نہیں کر رہی تھی، فارن منسٹر کی اپائنمنٹ نہیں ہو سکی تھی، سول اور ملٹری ریلیشن شپ جو تھے وہ ایون کیل پہ نہیں تھے، آپس میں کمیونیکیشن نہیں تھی۔
معروف تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود کہتے ہیں کہ ایک بہتر خارجہ پالیسی کے لیے پاکستان کو ایک مربوط افغان پالیسی مرتب کرنا ہوگی۔
پاکستان کی افغانستان پالیسی جو ہے وہ بہت ہی کلیدی ایک لحاظ سے اس کا کردار ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی جو اقتصادی اور معاشی حالات ہیں اس کے لیے تو بڑا ضروری ہے کہ ایک تو پاکستان میں امن آئے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ امن اسی صورت میں آ سکتا ہے اگر پاکستان کے تعلقات انکلوڈنگ امریکہ کے ساتھ بہتر ہوتے ہیں۔
سابق سفیر مشتاق مہر افغان پالیسی کے ساتھ کشمیر پالیسی کو بھی شامل کرتے ہوئے کہتے ہیں،
تو ان دو ایشوز کو الگ ایک اسٹریٹجی بنانی پڑے گی جس میں پاکستان کا ایک بہت کریٹیکل کرشل رول ہوگا، اور وہ رول اگر پازیٹو ہوا عمران خان صاحب کا تو حالات بہتر ہوں گے، بیلنس فارن پالیسی ہوگی۔ میرا یقین ہے کہ تھوڑی سی کوشش کے ساتھ پاکستان کی فارن پالیسی کا جہاں تک تعلق ہے اس کو اسٹریٹن کیا جا سکتا ہے۔
تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ فی الحال تو سول حکومت کے فوج کے ساتھ تعلقات بہتر ہیں اور دونوں میں ہم آہنگی نظر آتی ہے، اور اگر ایسا ہی رہا تو پاکستان کی سفارتی مشکلات میں خاصی کمی آ سکتی ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان کی حکمراں جماعت پاکستان تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ وہ ریاستی میڈیا کو آزاد کر دیں گے اور اسے منافع بخش اداروں میں تبدیل کر دیں گے۔ اس پر ہماری ساتھی نفیسہ خود بھائی نے پارٹی کے میڈیا ترجمان افتخار چودھری سے گفتگو کی، ان کی رپورٹ۔
پاکستان تحریک انصاف کی نئی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ وہ ریاستی میڈیا کو آزاد کرے گا۔ اس سلسلے میں پاکستان کے ڈپٹی سیکرٹری اطلاعات افتخار چودھری سے گفتگو سنیے۔
بڑی خبر ہے اور بہت اچھی خبر ہے آپ کی سرکار کی طرف سے کہ ریڈیو پاکستان یا پی ٹی وی یا اے پی پی ہو، ان تمام کو آزاد کر دیا جائے گا۔ کیا ان کے سربراہان کو تبدیل کرنے کا ارادہ ہے؟ اس وقت کوئی جامع پالیسی ہے جو آپ نافذ کرنے کا سوچ رہے ہیں؟
بالکل درست فرمایا آپ نے، یہ تینوں بڑے اہم ادارے ہیں، اے پی پی، پی ٹی وی اور ریڈیو، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ کئی دہائیوں سے یہ صرف سرکار کے ماؤتھ پیس بنے ہوئے تھے، اور جو کچھ غلط سلط بھی ہو رہا ہوتا تھا سرکار کی جانب سے، غلط کو بھی صحیح یہ کہا کرتے تھے، اور لوگوں کا ان اداروں کی خبروں کے اوپر، ان کی ویورشپ پہ، ان کی لسنر شپ پہ بڑا برا اثر پڑا ہوا تھا، یعنی یہ ادارے اپنا اعتماد کھو چکے تھے۔ تو ہم نے اپنے 100 دن کے پروگرام میں بھی یہ کہا تھا کہ ہم ان اداروں کو اٹانومس باڈی کی شکل میں لے کے آئیں گے، اور ظاہر ہے پاکستان کی جو ٹو نیشن تھیوری ہے اور جو ہماری پالیسیز ہیں جیسے کشمیر ہے اور دوسری چیزیں ہیں، ان سے تو ان اداروں کو جڑا رہنا ہوگا کیونکہ حکومتی ترجمان بھی ہوں گے، لیکن جنرلی یہ ادارے جو ہیں وہ اس طرح کی پارٹی پروجیکشن کے لیے نہیں ہوں گے کہ ہر وقت وہ پی ٹی آئی کے لوگ ان کے اوپر چھائے رہے ہوں گے اور انہیں کے پروگرام ہوں گے اور انہیں کی مدد سرائی ہوگی، بلکہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک آزاد ادارے، جس طرح آپ کو وائس آف امریکہ ہے اور بی بی سی ہے اور دوسرے ادارے ہیں، وائس آف جرمنی ہے، یہ سارے ادارے جس طرح چل رہے ہیں ہم ان کو اس شکل میں لے کے چلیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ اتنے بڑے ادارے ہیں اور اتنے خسارے میں چل رہے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ پچھلی حکومت میں جیسے عطا اللہ قاسمی صاحب ہیں، وہ 26 لاکھ روپے میں ایم ڈی پی ٹی وی ہمیں پڑھتے تھے، اس طرح کی تو کوئی چیز نہیں ہوگی، ہمارے جو بھی سربراہ ہوگا مطلب ان کو سیلری پے کی جائے گی جس طرح کے دوسرے اداروں میں ہوگی وہ، اور یہ ادارے منافع بخش ادارے ہیں، اٹ سیلف اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے۔
ہمارے ساتھ ہے پاکستان تحریک انصاف کے ڈپٹی سیکرٹری اطلاعات افتخار چودھری۔
ایک خبر سن لیجیے کہ امریکی دفتر خارجہ کے ترجمان ہیدر نوورٹ نے کہا ہے کہ امریکی وزیر خارجہ مائیک پومپیو نے وزیر اعظم عمران خان سے آج جمعرات کے روز ٹیلی فون پر بات کی۔ امریکی وزیر خارجہ نے نئی حکومت کے ساتھ مل کر برآمد دو طرفہ تعلقات کے لیے مل کر کام کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ مائیک پومپیو نے افغان عمل میں پاکستان کے اہم کردار کو سراہا اور پاکستان پر زور دیا کہ وہ پاکستان میں سرگرم تمام دہشت گردوں کے خلاف فیصلہ کن اقدامات کرے۔ یہ تھی تازہ ترین ایک خبر۔ سامعین، جیسا کہ آپ سن رہے ہیں خبروں میں، بھارت کے معروف صحافی کلدیپ نائر کا آج بھارت میں انتقال ہو گیا۔ ان کی عمر 95 برس تھی۔ وہ ایک بے باک صحافی کے علاوہ مصنف اور انسانی حقوق کے سرگرم کارکن کے طور پر بھی جانے جاتے تھے۔ ہم اس پر بات کرنے کے لیے چلتے ہیں نئی دہلی، جہاں ہمارے ساتھ ہیں ہماری نمائندہ ریتل جوشی۔ ریتل جوشی، بتائیے گا کہ بھارت میں کیا رد عمل جاری ہے صحافی کلدیپ نیئر کی موت پر؟
دیکھیے، کافی لوگ بہت یہاں پر لوگوں کو بہت افسوس ہے کہ کلدیپ نیئر صاحب چلے گئے ہیں، حالانکہ عمر ان کی بہت زیادہ ہو چکی تھی، 95 برس کے وہ تھے اور بہت لمبے وقت سے بیمار بھی چل رہے تھے، نمونیا ان کو ہو گیا تھا، لیکن جو ان کا کنٹریبیوشن ہے صحافت کی دنیا میں وہ ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، اور ان کی طرح کے صحافی اب بہت زیادہ ہوتے نہیں ہیں، کیونکہ جس قسم کی بے باک صحافت وہ کرتے تھے اور جس بے خوف انداز میں وہ اپنی باتیں لکھتے تھے وہ بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتی ہوں، جب ایمرجنسی بھارت میں لاگو کی گئی تھی उस वक्त बड़े बड़े सहाफियों ने घुटने टेक दिए थे और मीडिया के रोल को बहुत क्रिटिसाइज किया गया था, लेकिन कुलदीप नायर उन चंद लोगों में से थे जो उस वक्त भी अपनी आवाज बुलंद करते रहे, सरकार के खिलाफ बोलते रहे, हुकूमत के खिलाफ बोलते रहे और उनको जेल भी जाना पड़ा था। और ये जज्बा उनमें आखिर तक कायम रहा कि कभी भी उन्होंने अपनी आवाज को दबने नहीं दिया। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के तौर पे वो जाने जाते थे। भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्तों में बेहतरी के लिए वो बहुत काम करते थे। उनको लगता था कि दोनों मुल्कों के बीच अमन और दोस्ती ही एक रास्ता है आगे बढ़ने का। तो हर तरह से वो एक और कॉलमिस्ट वो बहुत अच्छे थे। पाकिस्तान के कई अखबारों के लिए उन्होंने बहुत कॉलम्स लिखे हैं। तो एक जिसको कहते हैं कि एक कंप्लीट जर्नलिस्ट वो थे और एक बेहतरीन एडिटर के तौर पर भी उनकी पहचान थी।
जी हाँ, जैसा कि आपने खुद भी जिक्र किया कि पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात के बारे में उनका बड़ा मुस्बत रवैया था और कई दफ़ा उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया और वहाँ के जो हलके हैं सहाफ़ती और सिफारती और हुक्मरानों से उनके ताल्लुकात भी अच्छे रहे। तो इस हवाले से पाकिस्तान में भी उनकी मौत पर अफसोस का इजहार किया जा रहा है। और क्या आप समझती हैं कि जो उनकी कोशिशें थीं वो अब बराबर होंगी और उन पर कोई मुस्बत रद्द अमल जाहिर किया जाएगा?
देखिए, जैसे कि आप खुद कह रहे हैं कि वो कई बार उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया। सन 2000 से उन्होंने ये सिलसिला शुरू किया था कि वो भारत और पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस डेज जो होते हैं 14 और 15 अगस्त, वो वाटर पे जाते थे वाघा अटारी और पीस एक्टिविस्ट का एक डेलीगेशन लेके जाते थे और कैंडल लाइट विजिल वहां से किया करते थे। अब जब तबीयत खराब हो गई थी तो थोड़ा उनका जाना रुक गया था, लेकिन अब इस तरह की कोशिशें फिलहाल तो हमको कोई बॉर्डर पे होती देखी दिखती नहीं है। और कुलदीप नायर साहब इतने ज्यादा रिस्पेक्टेड थे कि उनके साथ बहुत सारे लोग जुड़कर वहां जाना चाहते थे और वो कैदियों को लेकर जो दोनों मुल्कों की जेलों में कैदी हैं जिनको बहुत वक्त रिहा नहीं किया गया है उनके लिए उन्होंने बड़ा लंबा काम किया है। तो उनकी बड़ी हमेशा से, और देखिए क्योंकि पैदाइश उनकी खुद सियालकोट की थी तो अपनी पैदाइशी जमीन को वो कभी भूले नहीं थे। बहुत खुलूस उनके दिल में पाकिस्तान के लिए आखिर तक रहा। और सबसे बड़ी चीज जो थी, इतने सबके बाद भी जब क्रिटिसाइज करने की बात आती थी तब भी वो पीछे नहीं हटे। 71 वॉर के दौरान उन्होंने पाकिस्तान गवर्नमेंट को जमकर क्रिटिसाइज किया कि उसने फौज की ज्यादतियों के लिए अपोलोजाइज नहीं किया, और इसी तरह से वो भारतीय हुकूमत और उसकी खामियों को भी उसी तरह से सामने लाते थे और क्रिटिसाइज करते थे। मैं अपना एक छोटा सा एक ज्यादती एक्सपीरियंस आपको बताती हूँ। हम दोनों एक बार एक सेमिनार में साथ चंडीगढ़ में थे और वो लगातार नए जर्नलिस्ट को ये बता रहे थे कि आप सरकार के खिलाफ बोलिए। तो उस वक्त मैं थोड़ा उलझ पड़ी उनसे कि हर वक्त खिलाफ बोलना क्या जरूरी है, आप पॉजिटिव चीजें भी तो दिखा सकते हैं। तो उन्होंने पलट के मुझे कहा, यंग लेडी, पॉजिटिव चीजें तो पता चल ही जाती हैं, लेकिन हमारा काम नजर बनाना है। तो एक वॉच डॉग के रोल को मीडिया को वो बहुत ज्यादा अहमियत देते थे, जो चीज अब बहुत कम देखने को मिलती है।
जी हाँ, वो एक मुसन्निफ भी थे और इंसानी हकूक के सरगर्म कारकुन भी थे और उनका ये पहलू भी जिंदगी का बड़ा नुमाया रहा है। इस बारे में आप क्या कहेंगी?
जी आप अपने सवाल दोहरा सकते हैं।
मैंने कहा कि वो एक मुसन्निफ भी थे और इंसानी हकूक के सरगर्म कारकुन भी थे, यानी एक लिखारी थे वो।
जी वो एक ऑथर थे और 15 उन्होंने किताबें लिखी हैं, जिनमें से कुछ बुक्स तो बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी में भी आ गई थी, क्योंकि जब उन्होंने अपनी एक किताब लिखी इंडिया द क्रिटिकल ईयर्स, तो उसमें ये इल्जाम उनके ऊपर लगाया गया कि उन्होंने बहुत सारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन बाहर कर दी है। बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज के लोग, नेता लोग उनसे बहुत नाराज हो गए थे, लेकिन ये चीज थी कि कभी भी उनकी कलम का जो जोर था वो धीमा नहीं पड़ा, लिखते वो आखिर तक रहे।
बहुत शुक्रिया रितल जोशी, आपने बड़ी अच्छी मालूमात हमें दी और हम सब इस अफसोस का इजहार कर रहे हैं कि सहाफी कुलदीप नायर आज हम में नहीं है। बहुत शुक्रिया।
VOA उर्दू अब आपके हाथ में। पढ़िए, देखिए, सुनिए, सेव कीजिए, फॉलो कीजिए। दूर जाने की जरूरत नहीं। VOA उर्दू की अहम तरीन खबरें और ब्रेकिंग न्यूज की लाइव स्ट्रीमिंग वीडियोस अब आपकी हथेली में हैं। आईफोन के लिए खसूसी तौर पर तैयार की गई उर्दू VOA की खसूसी ऐप डाउनलोड कीजिए, जो ऐप स्टोर पर भी दस्तियाब है। VOA उर्दू अब आपके हाथ में।
آسٹریلیا میں تازہ ترین سیاسی بحران جمعرات کے دن بڑھ گیا جب حکمران لبرل پارٹی نے اس وقت پارلیمنٹ کا اجلاس ختم کرا دیا جب وزیراعظم میلکم ٹرنبل اپنی کابینہ کے کلیدی ممبر کی حمایت سے محروم ہو گئے، جس کے نتیجے میں پارٹی میں ان کی قیادت کے لیے ایک اور چیلنج سامنے آ گیا۔ مائیکل براؤن کی رپورٹ کی تفصیلات رضی احمد رسپی کی زبانی۔
کینبرا میں وزیر اعظم ٹرنبل نے اخباری نمائندوں کو بتایا کہ اگر لبرل پارٹی کے کم سے کم 43 قانون سازوں کے دستخط سے ان کو درخواست ملی تو وہ جمعے کے دن پارٹی کا ایک اجلاس بلائیں گے، تاہم انہوں نے کہا کہ اگر دوسری مرتبہ ووٹ کا مطالبہ کیا گیا تو وہ اپنا نام غور کے لیے پیش نہیں کریں گے، حتیٰ کہ انہوں نے پارلیمنٹ چھوڑنے کی بھی دھمکی دی۔ انہوں نے کہا
The reality is that a minority in the party room،
حقیقت یہ ہے کہ پارٹی میں ایک اقلیت جسے پارلیمنٹ کے باہر کچھ دوسرے لوگوں کی حمایت ہے ڈرانے دھمکانے کا کام کر رہی ہے تاکہ قیادت میں وہ تبدیلی لائی جا سکے جس کے وہ خواہش مند ہیں۔ ٹرنبل کو قدامت پسند پارٹی کی قیادت سے متعلق منگل کے دن چیلنج کا سامنا کرنا پڑا، تاہم انہوں نے اس وقت کے وزیر داخلہ پیٹر ڈٹن کو 13 ووٹوں سے ہرا دیا۔ اب پیٹر ڈٹن دوسری مرتبہ ووٹ کے لیے کوشاں ہیں۔ اس سے پہلے جمعرات کے دن وزیر خزانہ میتھیاس کورمین نے اعلان کیا کہ انہوں نے اور دو سینئر وزرا نے ٹرنبل سے کہا ہے کہ قدامت پسند پارٹی میں وہ ممبران کی اکثریت کی حمایت کھو چکے ہیں۔ وزیر اعظم ٹرنبل نے پارلیمنٹ میں ووٹنگ اس وقت کرائی تھی جب پارٹی میں سخت موقف رکھنے والے قدامت پسندوں نے انہیں مجبور کیا کہ وہ ملک میں گرین ہاؤس گیس کے اخراج کی مجوزہ حد کو قانونی حیثیت دینے کے منصوبے کو ختم کر دیں۔ رضی احمد رضوی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
ایک امریکی فوجی کو افغانستان میں بہادرانہ خدمات انجام دینے پر بعد از مرگ میڈل آف آنر دیا گیا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایئر فورس کے ٹیکنیکل سارجنٹ جان چاپمن کے اعزاز میں منعقد کی جانے والی اس تقریب کی صدارت کی۔ ضلع تسا ہوک کی ایک رپورٹ، قمر عباس جعفری کی زبانی۔
سارجنٹ چیپمین کو کانگریس میڈل آف آنر سے نوازا گیا جو کہ فوج کا سب سے اعلیٰ اور انتہائی باوقار ایوارڈ ہے۔ یہ اعزاز ان کو 4 مارچ 2002 کو اپنے مارے جانے سے چند گھنٹے قبل ان کی جرات مندانہ کاروائیوں کے سبب دیا گیا۔ صدر ٹرمپ نے یہ ایوارڈ ان کے خاندان کو دیا۔ ان کا کہنا تھا
We're gathered together this afternoon to pay tribute to a fallen warrior.
ہم آج سے پہر ایک جنگی ہیرو کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، ایک عظیم جنگی ہیرو کو۔ چیپمین اپنے 6 دوسرے فوجی ساتھیوں کے ہمراہ افغانستان میں ایک دور دراز جنوب مشرقی وادی کو القاعدہ فورسز سے آزاد کرانے کی کوشش میں مارے گئے تھے۔ وہ شدید زخمی ہوئے تھے اور برف پوش ٹکر گھر پہاڑی پر اس وقت بے ہوش ہو گئے جب وہ دہشت گردوں کو ایک دمدمہ کلیئر کر رہے تھے، لیکن ہوش میں آنے پر انہوں نے لڑائی جاری رکھی۔ ان کی ٹیم نے آنے والے ایک چنوک ہیلی کاپٹر کو تحفظ دینے کے لیے دشمن کو مصروف رکھا جو امریکہ کے اسپیشل آپریٹرز کو لے جا رہا تھا۔ صدر ٹرمپ نے کہا
جان انگیج دی اینمی اینڈ پرووائڈڈ کورنگ فائر ان اٹیمپٹ ٹو پریوینٹ دی اینمی فرام شوٹنگ ڈاؤن اور سولجرز اور ایئرمین اینڈ دیٹ ہیلی کاپٹر۔
جان نے دشمن کو الجھائے رکھا اور دشمن کو ہماری فوجیوں، ہمارے ایئرمین اور ہمارے ہیلی کاپٹر پر فائرنگ سے باز رکھنے کی کوشش کی۔ یہ تھے صدر ٹرمپ۔ چیپمین نے بہادری کا آخری کارنامہ اس وقت انجام دیا جب انہیں مردہ سمجھ لیا گیا جو بعد میں دریافت ہوا۔ وہ اس وقت بڑی مشین گن فائر سے ہلاک ہوئے جب پہاڑی بلندی پر برف کی دبیج تہ کے اوپر سے گزر رہے تھے۔ ان کی بہادری سے کم از کم 20 فوجیوں کی جان بچانے میں مدد ملی، جن میں سے بعض نے بدھ کے روز کی وائٹ ہاؤس کی تقریب میں شرکت بھی کی۔ چیپمین 1947 میں ایئر فورس کا محکمہ قائم ہونے کے بعد سے میڈل آف آنر حاصل کرنے والے 19ویں ایئرمین ہیں، جبکہ ویتنام کی جنگ کے بعد یہ اعزاز حاصل کرنے والے وہ پہلے ہیں۔ قمر عباس جعفری، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
جیسا کہ آپ خبروں میں سن رہے ہیں کہ افغانستان نے ماسکو میں ہونے والی امن کانفرنس میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. ساتھ ہی عراق اور افغانستان میں سابق امریکی سفیر ظلم خلیلزاد کو افغانستان کے لیے خصوصی الچی بنانے کی خبریں بھی گردش کر رہی ہیں. افغانستان سے متعلق اس حالیہ پیش رفت پر ہماری ساتھی شہناز نفیس نے یہ تجزیاتی رپورٹ تیار کی ہے.
4 ستمبر کو ماسکو میں ہونے والی افغان امن کانفرنس میں افغان حکومت کی شرکت نہ کرنے کی وجوہات کے بارے میں افغان پارلیمنٹ کے ایک رکن مزمل شنواری کہتے ہیں,
پیس کی بات آتی ہے افغانستان کی تو افغانستان حکومت اس میں آنرشپ چاہتی ہے, اس لیے ماسکو میں جو ان لوگوں نے انیشیٹ کیا رشیا نے, تو افغان گورنمنٹ کے ساتھ ان لوگوں نے کوئی کنسلٹیشن نہیں کی. اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ وہ لوگ مذاکرات کر رہے طالبان کو اور افغانستان گورنمنٹ کو ایسا پارٹیسپینٹ یا حصہ لینے والے ایک طرف کو ان لوگوں نے بلایا ہے, تو یہ افغانستان کے لیے میرے خیال سے قابل قبول نہیں ہوگا. اور اس کے جو ڈفرینس ہے دوسری مذاکرات سے وہ بہت واضح ہیں, کیونکہ وہاں پر جو کچھ بھی تھا فیسلٹیشن تھی, یہاں پر یہ لوگ ڈائریکٹلی طالبان کے ساتھ بات کر رہے ہیں اور افغانستان کو ایز اے پارٹیسپینٹ بلاتے ہیں, تو اس میں اس یہی وجہ ہے کہ افغانستان حکومت نے انکار کیا ہوا ہے.
پاکستان کے دفاعی تجزیہ نگار بریگیڈیئر حامد سعید کا کہنا ہے کہ افغان حکومت کو افغانستان میں قیام امن سے متعلق کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے, اور یہ کہ افغان حکومت کے اس کانفرنس میں شرکت نہ کرنے سے اس کانفرنس کی اہمیت کم ہو جاتی ہے.
لیکن جب دوسرا فریق ہی اگر نہیں ہے تو مذاکرات کس کے درمیان میں ہو رہے ہیں؟ مذاکرات آپ تھرڈ پارٹی کے بحاظ پہ تو نہیں کر سکتے نا.
امریکی تجزیہ کار ڈاکٹر طاہر روہیل کہتے ہیں کہ افغانستان سے متعلق کسی بھی کانفرنس میں شرکت کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ افغان حکومت کا حق ہے.
افغان حکومت حقائق کو دیکھ کے فیصلہ کر رہی ہوگی. امریکہ کا جہاں تک تعلق ہے وہ تو ان کی تو خواہش ہوگی کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو بھی صورتحال ہو, افغان حکومت کی طاقت اگر ڈلیوٹ بھی ہو جاتی ہے تو پھر بھی طالبان کے ساتھ اگر کسی طرح سے صلح ہو جائے اور امریکہ اپنی افواج وہاں سے نکالنے میں کامیاب ہو جائے تو یہ ان کے لیے ایک کامیابی ہوگی.
دوسری جانب عراق اور افغانستان میں امریکہ کے سابق سفیر ظلم خلیلزاد کو افغانستان کے لیے خصوصی ایلچی مقرر کرنے کی اطلاعات کا خیر مقدم کرتے ہوئے افغان پارلیمنٹ کے رکن مزمل شنواری کا کہنا تھا کہ امریکہ کے اس فیصلے کے افغانستان پر مثبت اثرات پڑیں گے.
پالیسی میں اس کا رول بہت امپورٹنٹ تھا اور اس کے ساتھ افغانستان کا جو پوسٹ طالبان ایرا جو ہے اس میں ظلم خلیلزاد کا رول بہت امپورٹنٹ تھا, اور نہ اس کی جو ریلیشن پاکستان کے ساتھ بھی بہت اچھی رہی تھی, اسپیشلی پیپل پارٹی کی جو گورنمنٹ تھی اس کے ساتھ ریلیشن بہت اچھے رہے. افغانستان میں اس نے بہت کام بھی کیا کیونکہ نیٹو افغان ہے اور یو ایس سٹیزن ہے, تو اس لیے افغانستان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, اسپیشلی اس ٹائم پر جب ہمارے جو سامنے پارلیمنٹری الیکشن بھی ہے, پریزیڈینشیل الیکشن بھی ہے, اس کا اپوائنٹمنٹ ایز اے اسپیشل انوائے بہت امپورٹنٹ ہے. پاکستان پر پریشر بڑھ جائے گا, پاکستان کو پش کرے گا کہ سنسیئرلی پیس پروسیس میں اپنا رول ادا کرے.
پاکستانی تجزیہ نگار بریگیڈیئر حامد سعید اس بارے میں کہتے ہیں کہ ماضی میں ظلم خلیلزاد کی کارکردگی دیکھتے ہوئے امریکہ کا یہ فیصلہ درست معلوم نہیں ہوتا.
میں نہیں سمجھتا کہ ان کی موجودگی میں کوئی قابل ذکر یا مثبت پیش رفت ہو سکے. ان کا پاکستان کے خلاف جو سٹانس ہے ہمیشہ سے ہمارے علم میں ہے, وہ پاکستان کے سلسلے میں کافی متأثر واقع ہوئے ہیں. میرا خیال میں
امریکی تجزیہ نگار ڈاکٹر طاہر روہیل کہتے ہیں کہ ظلم خلیلزاد کے آنے سے نہ صرف افغانستان میں مثبت تبدیلی آ سکتی ہے بلکہ پاکستان پر بھی خطے میں مثبت کردار ادا کرنے کے حوالے سے دباؤ میں اضافہ ہوگا.
افغانستان کے بارے میں جو معلومات ہیں وہ کسی بھی اور سفارتکار سے زیادہ گہری اور ان کی سمجھ اور ان کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے افغانستان میں مختلف پلیئر جو ہیں خاص طور پہ افغانستان کے اندر اور پاکستان اور اس کے علاوہ جو ریجنل پلیئرس ہیں ان کے بارے میں بہت گہرائی سے وہ حالات کو دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں.
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں شہناز نفیس.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
امریکہ کے وزیر تجارت ولبر راس اور افریقہ سے
تجارت کرنے کے بارے میں صدر کی مشاورتی کونسل کے ایک وفد نے سہارا کے زیری علاقے میں واقع چار ملکوں میں اپنے حالیہ مشن کے دوران نجی شعبے میں $1 ارب سے زیادہ کے سودوں کا اعلان کیا۔ آنے والے دنوں میں مشاورتی کونسل کے ارکان توقع کرتے ہیں کہ $2 ارب سے زیادہ کے مزید سودے تیزی سے طے کر لیے جائیں گے۔ چار ملکی دورہ جس میں ایتھوپیا، کینیا اور کوٹ ڈیوار شامل تھا، گھانا میں اختتام پذیر ہوا، جہاں وزیر تجارت روس نے وزیر خزانہ کے ساتھ مفاہمت کی ایک یادداشت پر دستخط کیے جس کا مقصد دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی شراکت داری کو گہرا کرنا ہے۔ دوسرے ملکوں میں قیام کے دوران تجارت کے انڈر سیکرٹری گلبرٹ کیپلن نے ایتھوپیا اور کینیا کی حکومتوں کے ساتھ باہمی تعاون کے سمجھوتوں پر دستخط کیے۔ گھانا میں وزیر تجارت روس نے صدر نانا اکوخو آڈو، نائب صدر محمودو باومیا، وزیر تجارت ایلن کیرا مارٹن، وزیر برائے توانائی بواکی آگیا کو اور وزیر خزانہ کین او فوریاٹا سے ملاقاتوں میں امریکہ کے وفد کی قیادت کی۔ انڈر سیکرٹری کیپلن نے ایتھوپیا، کینیا اور کوٹ ڈیوار میں سربراہان مملکت اور سینئر سرکاری عہدیداروں کے ساتھ ملاقات میں وفد کی قیادت کی۔ ان میں کینیا کے صدر او ہورو کینیاتا، کوٹ ڈیوار کے صدر ایلس اوٹارا اور وزیر اعظم احمدو گون کولی حالی اور ایتھوپیا کے وزیر خزانہ ابراہم ٹیکٹی شامل تھے۔ وفد نے کاروباری لوگوں اور امریکی کمپنیوں سے بھی تفصیلی ملاقات کی جو پہلے ہی ان منڈیوں میں کاروبار کر رہی ہیں۔ وفد نے افریقی ترقیاتی بینک کے عہدیداروں سے بھی ملاقات کی تاکہ اس بارے میں زیادہ معلومات حاصل کی جا سکیں کہ پورے براعظم میں بینک کس طرح اور کہاں مالیاتی معاونت فراہم کر رہا ہے۔ مالیاتی معاونت امریکی کمپنیوں کے لیے ایک کلیدی وسیلہ ہے جبکہ وہ سامان مہیا کرنے کے لیے ٹھیکے حاصل کر رہی ہیں۔ ایتھوپیا، کینیا اور گھانا کے دورے میں تعاون کے جن معاہدوں پر دستخط ہوئے ان میں کلیدی شعبوں میں ترجیحی منصوبوں کی نشاندہی کی گئی ہے تاکہ طویل المدت بنیاد پر نمو اور ترقی کا ہدف حاصل کیا جا سکے۔ تعاون کے سمجھوتوں کے تحت حکومت کے لیے ایک فورم بھی قائم کیا گیا ہے تاکہ تجارتی ماحول سے متعلق ان چیلنجوں پر توجہ دی جا سکے اور انہیں حل کیا جا سکے جن سے ان تینوں ملکوں میں سرمایہ کاری یا تجارت کرنے والی امریکی کمپنیوں کی شراکت میں رکاوٹ پڑتی ہے۔ وزیر تجارت روس نے کہا کہ امریکہ افریقہ میں صحیح معنوں میں پیش رفت کر رہا ہے اور ہم براعظم کی اقتصادی ترقی میں بدستور طویل المدت بنیاد پر ایک مضبوط اور مستحکم شریک کار کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ہم اس بات کا حل تلاش کر رہے ہیں کہ امداد کی بنیاد پر قائم معیشتوں کو تجارت کی بنیاد پر قائم معیشتوں کی طرف لے جایا جائے اور مشترکہ فائدے کی طویل المیاد شراکت داری کی خاطر نئے راستے تلاش کیے جائیں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتا ہے www.voanews.com/editorial۔
برطانیہ کی اسکاٹ لینڈ یارڈ نے ایک پاکستانی تاجر جابر موتی والا کو گرفتار کیا ہے جن کا تعلق بھارتی مافیا کے داؤد ابراہیم کے ساتھ بتایا جاتا ہے۔ اس بارے میں نفیسہ خود بھائی کی رپورٹ۔
امریکہ کی درخواست پر لندن میں کراچی کے ایک سرمایہ کار جابر موتی والا کو نشہ آور ادویات کی اسمگلنگ اور کالے دھن کو سفید کرنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے۔ تفتیش کے دوران موتی والا نے بتایا کہ ان کا تعلق بھارتی مافیا کے سربراہ داؤد ابراہیم کے ساتھ ہیں جو ان کے بقول کراچی میں مقیم ہیں۔ کراچی میں تاجر برادری نے اس معاملے پر کچھ کہنے سے گریز کیا لیکن فلوریڈا یونیورسٹی میں کمیونیکیشنز کے پروفیسر عظمت رسول کہتے ہیں کہ اب دہشت گردی کے پیچھے کالے دھن کا خاتمہ دنیا کی ترجیح بن گئی ہے۔
یہ کیس جو ہے یہ بڑا اہم اس حوالے سے ہے کہ اس وقت دنیا کے اندر ایک اتفاق رائے جو ورلڈ پبلک اوپینین ہے اس میں ڈیولپ ہوا ہے کہ یہ منی لانڈرنگ نہ صرف یہ ایک کرپشن کا باعث بنتی ہے جو کہ تیسری دنیا کے ممالک کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس میں لوگ پیسوں کو لانڈر کر کے دوسرے ممالک میں لے جاتے ہیں اور نتیجہ وہ ممالک جو ہے مزید پسماندگی کی دلدل میں پھنسے جاتے ہیں،
نہ صرف یہ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کہ ٹیررزم، کرائم، ڈرگز اور اس طرح کے دیگر تمام معاملات کے اندر یہ رقم استعمال ہوتی ہے، جو نہ صرف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ بلکہ دنیا کے دیگر تمام ممالک کو متاثر کرتی ہے۔ اور پاکستان کے لیے اس میں بڑی امپلیکیشنز ہیں۔ پاکستان پہلے ایک گرے لسٹ پہ ہے، نمبر ایک بات۔ نمبر دو بات یہ ہے کہ جو ایک ہماری علاقائی، پاکستان کے اندر جو ایک علاقائی صورتحال ہے، اس کے اندر ہندوستان، امریکہ اور بلکہ پاکستان کے جو حلیف ممالک ہیں ان کے درمیان بھی اس بات پہ اتفاق رائے کم از کم موجود ہے کہ جو منی لانڈرنگ کی رقم ہے یہ ٹیررزم کے لیے اور دیگر اس طرح کی سرگرمیوں کے لیے استعمال ہرگز نہیں ہونی چاہیے، جو کہ نہ صرف ساؤتھ ایشین یا مڈل ایسٹرن ریجن بلکہ یہ ہے کہ نارتھ امریکہ اور یورپ کے اندر کسی بھی غلط کام کے لیے استعمال ہو سکے۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجنے والے ہیں۔ ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے مدثرہ منصر، پروڈیوسر سعدیہ اسد اور انجینئر چانگ۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے خبروں کے 2 بلٹن آپ کے لیے پیش کیے جائیں گے، جنہیں آپ فیس بک لائیو اور ٹویٹر پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ خالد حمید کو اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اور پروگرام سنیے گا جہاں رنگ۔